الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العظيم. یہ سورہ احزاب کی چند آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ایمان والوں کے لیے نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار اور دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کر لو، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد رکھیے جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا اور تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ سورہ احزاب کی چند آیات ہیں. ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جو بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، کل کے درس میں جو بات میں نے عرض کی تھی خلاصے کے طور پر، اس کو عرض کر دوں کہ ایک تو چند رسومات تھیں جو ان میں موجود تھیں، اس کا ابطال کیا اللہ رب العزت نے. ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ زہار کے طور پر جو اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا کرتے تھے یا اس کے مشابہ، تو فرمایا کہ اس طرح کہنے سے ماں نہیں بن جاتی، بلکہ اس سے نکلنے کے لیے کفارہ زہار بھی ہے، جس کا بیان انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں آئے گا. اسی طریقے سے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ جو لوگ بچوں کو گود لیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان کے باپ کی طرف ہی منسوب رکھیں ان کو، اور اپنے نام کی ولدیت نہ دیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو گود لیا ہے، پالا ہے لے کر، تو اس پالنے میں لینے میں تو حرج نہیں ہے، البتہ جو ولدیت ہے اس کی، اسی کے والد کی طرف اس کو منسوب کریں. بعض اوقات بعض عزیز رشتہ دار بچہ گود لے لیتے ہیں، بلکہ آپس میں طے ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کے سے جو بچہ ہوگا یہ میں گود لے لوں گا. اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ ان سے اولاد کے طور پر اس کو لے لیتے ہیں کہ بھئی لڑکا یا لڑکی میرا ہوگا. اور بعد میں پھر وہ صرف یہی نہیں، بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے بھی دیتے ہیں کہ اس بچے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور یہ بچہ اب تمہارا ہے. اور پھر اس کے بعد جو شخص گود لیتا ہے وہ اس لڑکے کا نام رکھنے کے بعد ولدیت بھی اپنی ہی رکھتا ہے. تو شریعت میں یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے، بلکہ اس کا جو باپ ہے وہی باپ ہے، اور اسی کی طرف اس کو منسوب بھی کرنا چاہیے. تو اس سے بھی منع کیا کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے ناموں سے ہی پکارو. ہو اقسط عند اللہ، اللہ کی نظر میں انصاف کے قریب تر بات یہی ہے. تو اس بات کو بھی فرما دیا. اور اس سلسلے میں جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تھا وہ میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن محمد جو کہا جاتا تھا اس سے آپ نے فرمایا کہ آئندہ جب اللہ یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد پھر زید بن حارثہ ہی لوگ کہتے تھے. تو اس طرح سے بعض لوگ دوسروں کی اولادوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں, تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جب کسی کو گود لے لیتے ہیں تو اس میں بہت سی باتوں کا اہتمام نہیں کرتے. اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یقیناً یا وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. تو بعض صورتوں میں اگر وہ لڑکا ہے تو اس عورت کے لیے, چونکہ حقیقی بیٹا تو ہے نہیں, جب بالغ ہوگا تو نامحرم بنے گا اس کے لیے. اسی طریقے سے اگر وہ لڑکی ہے جب یہ بالغ ہوگی تو اس شخص کے لیے نامحرم بن جائے گی. اس لیے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایسا بچہ گود لیں کہ رشتے میں اس ماں کے لیے بھی مسئلہ پیدا نہ ہو اور باپ کے لیے بھی پیدا نہ ہو. مثلا اگر بہن کی بیٹی گود لے لی, عورت کی بہن کی بیٹی یعنی شوہر کی سالی کی بیٹی, تو بیٹا گود لے لیا تو وہ بیٹا جو ہے وہ اس کا بھانجا بن جائے گا اس کی بیوی کا, اور خود اس کے لیے لڑکے سے کوئی پردہ ہے نہیں. تو اس طرح کے مسائل میں عام طور پر پہلے اہتمام سے اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے مفتیان کرام کے پاس آ کر کہ ہم کیا معاملہ کریں, اور پھر اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے تاکہ آگے کی جو پیچیدگیاں ہیں ان سے آدمی محفوظ رہے. یہاں جوش جذبے میں آ کر ہم قدم اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب عمر گزر جاتی ہے اچانک کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ بات تو جائز نہیں ہے, اب پریشان ہوتے ہیں. اور یقیناً پریشان بھی وہی ہوتے ہیں کہ جنہیں دین سے کچھ محبت ہوتی ہے, رغبت ہوتی ہے. جنہیں دین کی طرف رغبت ہی نہیں, محبت ہی نہیں, تعلق ہی نہیں, وہ تو پریشان بھی نہیں ہوتے. تو پریشان بھی وہی ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ اور رسول سے ہوتا ہے, اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں صحیح طریقے پر چلوں, لیکن اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اس نے پہلے مشورہ نہیں کیا, لیکن بعد میں پھر وہ پریشان ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس پریشانی کے حل کے لیے بھی اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے طور پر کوئی تدبیر اختیار کرنے سے بچنا چاہیے. آج جو آیتیں تلاوت کی گئی اس میں جو بات بتائی گئی اس کا حاصل اور مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اہل ایمان سے بہت زیادہ قوی ہے, حتیٰ کہ اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ. بات یہ ہے کہ جو خیر بھی اہل ایمان کو پہنچتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی سے پہنچ رہی ہے. تو اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے اپنی امتیوں سے, اہل ایمان سے, یقیناً ان کی جانوں سے بھی زیادہ وہ قریب تر ہیں ان کے. اور جہاں تک ان کی ماؤں کا بیویوں کا تعلق ہے, وازواج ہوں امہات ہوں, ان کی بیویاں جو ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں. اس سے بعض لوگوں نے فرمایا کہ ضمناً یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ان کی بیویاں امہات المومنین کہلاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمنزل والد کے ہو گئے. اور بعض روایات میں غالب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض روایات سے یہ بات پتہ بھی چلتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ ابو لہم, یعنی وازواج ہو امہات ہوں, اور آگے فرمایا کہ وہ ابو لہم, کہ ان کی مائیں, ان کی بیویاں جو ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں اور وہ خود اہل ایمان کے باپ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمنزل والد کے ہیں. اب آپ سوچئے کہ والد اپنی اولاد کے حق میں کتنا خیر خواہ ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات باپ کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس کی عزت ہو, مجھ سے زیادہ یہ سکھ میں رہے, مجھ سے زیادہ راحت و آرام میں رہے. تو باپ کا یہ جذبہ ترحم ہوتا ہے, جذبہ شفقت ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. تو نبی کا تعلق تو باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے امتی کے ساتھ. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سے بھی زیادہ شفقت فرماتے ہیں. جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار مختلف طریقوں سے اعتراضات کیا کرتے تھے, تو ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے بمنزل والد کے ہیں, وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے ہیں, حتیٰ کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی ہمارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں, وہ ہم پر ہمارے والد سے بھی زیادہ شفیق ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ باپ تو صرف ذریعہ ہے دنیا میں آنے کا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف یہی نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد آپ کے احکامات جب انسان مانے گا تو بعد میں قیامت تک کے لیے سمجھ لیجئے کہ ساری خیریں جو پہنچتی ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی سے پہنچتی ہیں. تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تعلق اپنے امتی سے ہے تو امتیوں کو کیا چاہیے کہ امتی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عزت و احترام کا ایسا تعلق رکھیں کہ جیسا کہ تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں سے ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر. یعنی جتنا کہ اولاد کو باپ سے ہوتا ہے، نبی کا درجہ یقیناً اس سے بھی بڑھ کر، اس لیے ان کا ادب اور احترام اس سے بھی زیادہ لازم ہے. حتیٰ کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص آپ کو کہے کہ آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کودنا جائز نہیں، لیکن اگر وقت کا نبی یہ بات کہتا ہے کہ آگ میں کود جاؤ تو امتی کے لیے فرض ہے کہ وہ آگ میں کود جائے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری جانوں پر بھی ان کا تصرف ہے، تو اس لیے کس قدر حق ہے یہ آپ سمجھ لیجئے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی بھی کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھے، اپنی جان سے بھی زیادہ، یعنی اپنے آپ اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ جب تک مجھے میں اس کی نظر میں محبوب نہ ہو جاؤں تو ایمان کا تعلق کبھی نہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حتیٰ کہ ایک اور حدیث میں غالباً یہ بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا سنا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب سوائے اپنی جان کے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں تمہاری نظر میں تو کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ الان یا عمر. تو بس حدیثوں کے تشریح کرنے والے محدثین اور شرح حدیث نے بات فرمائی کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، یعنی اب جبکہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہو تو تمہارا ایمان اب مکمل ہو، الان یا عمر. اور بعد میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب یہ بات کہہ رہے ہو، یعنی تمہیں تو یہ بات پہلے سے سوچنی چاہیے تھی اور کہنی چاہیے تھی کہ جان سے زیادہ آپ محبوب ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی ہے کہ اہل ایمان سے ان کا تعلق چونکہ قوی تر ہے، اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ آپ سے تعلق کو قوی تر رکھیں. اور قوی تر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے احکامات کی تعمیل کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کا ادب کریں، آپ کا احترام کریں. اور ادب اور احترام اصل یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے احکامات کو دل و جان سے قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اصل ادب یہ ہے. ہم بہت ساری دوسری چیزوں کو کرتے ہیں کہ دیواروں کو چومتے ہیں، جالیوں کو چومتے ہیں، سارے کام تو کرتے ہیں، لیکن جو وہ دین لے کر آئے ہیں اس دین سے بے رخی برتتے ہیں. تو اصل اہل ایمان کی عظمت اور محبت اسی سے پتہ چلتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان کو ہم دل و جان سے قبول کریں. قرآن مجید میں اللہ نے اس کا حکم بھی ہمیں کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہیں دیں اس کو لے لو. اب لازم بات ہے کہ آپ جو کچھ دیں گے وہ کیا ہے، احکامات ہیں، یعنی اس کی تعمیل کرو، اس کو لے لو. وما نہاکم، اور جن چیزوں سے تمہیں روکیں، جو جن احکامات سے تمہیں روکیں کہ بھئی یہ کام نہیں کرنے کا، فانتہو، اس سے رک جاؤ. تو بہرحال یہاں پر اس بات کو بتایا. اب جب یہاں یہ بات کہہ دی کہ وازواجہم امہاتہم، کہ ان کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں، تو کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جب امہات المومنین مائیں ہیں تو ہم ان کی اولادیں ہوئی، اور جب اولاد ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے احکامات جو ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے احکامات یہاں بھی ہوں گے. وراثت کا معاملہ ہے، پردے کا معاملہ ہے، اور دیگر معاملات ہیں. تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں ادب اور احترام میں ماں سے بھی زیادہ ہے، لیکن جہاں تک پردے کا تعلق ہے تو یقیناً امہات المومنین پردہ کیا کرتی تھیں. اسی طریقے سے ان کے مال کے امتی وارث نہیں ہو سکتے، اور بھی اسی طریقے سے دیگر ہے. اپنی حقیقی ماں سے آدمی کا پردہ نہیں ہوتا، اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتا ہے، تو شرن کو اس میں قباحت نہیں. لیکن اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ امہات المومنین کے ساتھ بیٹھیں. البتہ یہ بات اس لیے بھی ارشاد فرمائی وازواجہ امہاتہم کہ کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیوی سے نکاح کرے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المومنین میں سے بھی کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی امتی سے نکاح کرے. اب جہاں تک وراثت کا معاملہ رہ جاتا ہے تو وراثت کے معاملے فرمائے کہ وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین. جہاں تک اولو الارحام کا تعلق ہے یعنی وہ رشتے جو پیٹ کے رشتے ہیں, ماں سے جو رشتے داریاں ہیں اس سے متعلق رشتے ہیں, یا باپ کی طرف سے جو رشتے داریاں ہیں, یا اولاد کی طرف سے جو رشتے داریاں ہیں, تو یقیناً یہ وارث ہوتے ہیں. ان میں بعض تو وہ ہیں جن کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا, فلاں کا حصہ اتنا, فلاں کا حصہ ذوی الفروض جن کو کہا جاتا ہے, اور بعض وہ ہیں جو باپ کی طرف سے رشتے ہیں, اولاد کی طرف سے رشتے ہیں جنہیں عصبہ کہا جاتا ہے تو وہ بھی ہیں, اور بعض رشتے وہ ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں جو اولو الارحام کہلاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جہاں تک ان کا تعلق ہو تو رشتے دار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے, بجائے اس کے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا وارث ہو. کیونکہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مواخات قائم فرما دی تھی انصار و مہاجرین کے درمیان, اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ بھئی ایک دوسرے کے وارث ہوگے تم, یعنی اگر کوئی مہاجر کا انتقال ہو گیا تو وہ انصاری کے مال کا وارث ہوگا, یعنی جس میں بھائی چارہ قائم ہو گیا آپس میں, اور اسی طرح اگر کسی انصاری کا انتقال ہو گیا تو مہاجر اس کا وارث ہوگا. تو یہ ابتدائی احکامات تھے, بعد میں جب اللہ رب العزت نے باقاعدہ وراثت کے احکامات نازل فرمائے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب یہ ہے کہ جو عزیز رشتہ دار ہیں, تعلق والے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے, جن کی تفصیل قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی ہے, یہاں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اتنی بات بتائی کہ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا, تمہارا کوئی دوست ہے, کوئی تعلق والا ہے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری وراثت اس کو بھی پہنچے, میرا مال اس کو بھی پہنچے, تو تم اپنے تہائی مال میں سے اس کے لیے وصیت کر سکتے ہو. اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, دوست و احباب کو, اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو جن کا حصہ کی شریعت میں متعین نہیں ہے, لیکن ہم انہیں اپنے مال سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ مال کی وصیت جو تہائی مال سے, تہائی مال کے اندر ہو, اس مال کی وصیت کی جا سکتی ہے کہ بھئی فلاں شخص کو جو ہے میرے مال میں سے اتنا دے دیا جائے. تو شرعاً اس وصیت پر عمل بھی ہوگا. اس کو فرمایا کہ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا, مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو. کان ذلک فی الکتاب مستورا, یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اب کتاب سے مراد کون سی ہے؟ خود قرآن مجید مراد ہے, تب بھی کوئی حرج نہیں. تورات مراد ہے تو بھی حرج نہیں, اور لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے تو بھی حرج نہیں. یعنی لوہے محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی دیا, اور اسی طریقے سے تورات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی. اسی طرح جو اگلی آیت ہے اس میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اے پیغمبر وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا. تمام نبیوں سے عہد لیا, لیکن ان میں سے پھر پانچ انبیاء کو خاص طور پر ذکر فرمایا کہ وَمِنْ کا, خود آپ سے بھی عہد لیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وَمِنْ نوح, نوح علیہ السلام سے, وَإِبْرَاهِيم, وَمُوسَى, وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم, یعنی ان تمام سے عہد لیا گیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا. وہ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا کر ان کی ہدایت کا سبب بنیں گے. تو یقیناً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ وحی کے ذریعے ان تک پہنچا, انہوں نے امت تک پہنچا دیا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جب تمام باتیں احکام آپ امت تک پہنچا دیے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا. اور عام طور پر ہم جب سلام کے لیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس میں, تو اس وقت یہ بات کہتے بھی ہیں, اشہد انک یا رسول اللہ قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله. یعنی سلام کے موقع پر ہم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں، کیونکہ حجت الوداع کے موقع پر ہم تو تھے نہیں وہاں، لیکن ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھ کر یہ کہتے ہیں اشہد انک یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں، قد بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، لوگوں تک دین کی بات پہنچا دی، احکام الہی ہم تک پہنچا دیے، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، جو امانت آپ کے سپرد کی گئی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس امانت کا حق ادا کر دیا، ہم تک پہنچا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں نے دین کی بات تم تک پہنچا دی؟ ان سب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے دین کی بات ان تک پہنچا دی. اور اسی طریقے سے ایک اور عہد بھی تھا غالباً لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ ایک دوسرے پر ایمان بھی لائیں گے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے، یعنی جو نبی پہلے آئے گا وہ بعد والے آنے والے نبی کے لیے گراؤنڈ بھی بنائے گا کہ بعد انبیاء علیہ السلام، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب نے تقریباً یہ بات کہی کہ ایک نبی آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ ان کے تو کتابوں میں بھی آپ کا ذکر موجود کہ اللہ کے ایک نبی آخر میں آنے والے ہیں، اور اگر ایک دوسرے کا زمانہ وہ پالیں تو والا تنصرن بھی ہو تو ان کی مدد بھی کریں. تو ایک مدد تو یہ ہے کہ خود ہی ان کی مدد کریں، جیسے کہ ایک زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں کئی کئی نبی آیا کرتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا، ایک ہی زمانے میں ایک ہی وقت میں مختلف جہتوں میں اور مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پورے عالم کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گا اور قیامت تک کے لیے، لیکن اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آتے تھے تو ان کا دائرہ کار جو ہے وہ محدود ہوتا تھا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ آفاقی تھی، پورے عالم کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. تو بہرحال اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا. بعد میں فرمایا کہ اس سے مراد عہد الست بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جو ہے وہ نکالا تھا، تو ایک طرح سے روحوں سے بھی عہد لیا گیا اور اسی طریقے کا عہد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی لیا گیا، اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اسی صورت میں غالباً بالکل آخری رکوع میں يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ دن قیامت کے دن وہ دن ہے کہ سچوں کا سچ اس دن کام دے گا، جن لوگوں نے سچ بولا ان کا سچ قیامت کے دن کام آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سچے لوگوں میں شامل فرما لے اور اپنے متقی اور نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دین حق کو لے کر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اپنے فضل خاص سے ان کی مدد فرما. یا اللہ جہاں کہیں بھی حق کے مطابق صحیح طریقے پر دین کا کام ہو رہا ہے اور آپ کی نظر میں بھی وہ صحیح ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما. الہ العالمین عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.